الحمد لله الذي هدانا للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. صدق الله مولانا العظيم. چند چھوٹی چھوٹی متفرق باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو آپ کے لیے، میرے لیے، دنیا اور آخرت میں فائدے کا ذریعہ بنا دے. ایک حدیث عرض کرنی ہے، اس کی طرف خصوصی توجہ دلانے کے لیے میں آپ حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ موت کے بعد سیدھا جنت میں چلا جائے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. ماشاء اللہ، سب چاہتے ہیں. ایک حدیث سناتا ہوں، وعدہ کرو کہ عمل کریں گے. اس حدیث کی سند کو امام نیموی رحمہ اللہ نے دوسرے ایک بڑے محدث کے حوالے سے صحیح سند بتلایا ہے. بہت آسان عمل ہے، بہت آسان حدیث ہے. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے موت کے بعد سلامتی سے جنت میں داخل فرماتے. پھر سے میں یہ حدیث دہراتا ہوں، جس کا مفہوم حاصل خلاصہ یہ ہے، جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالی موت کے بعد سلامتی سے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. اسی لیے آپ سب نیت کر لیجئے کہ آج سے لے کر زندگی کی آخری نماز تک ہر نماز کے بعد انشاءاللہ آیت الکرسی ضرور پڑھیں گے. اس عمل کا ایک دوسرا عظیم فائدہ بتلاؤں، جس کی اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو ضرورت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد پڑھے گا دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. مثلاً ظہر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو عصر تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا, عصر کے بعد آیت الکرسی پڑھی مغرب تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیجئے, اس کی برکت سے دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بہت بڑا فائدہ والا یہ عمل ہے. اور بخاری شریف میں ایک لمبا واقعہ ہے, سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے مال کے اوپر نگران مقرر فرمایا تھا. تین دن تک ایک چور آتا رہا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ دیتے تھے. تیسرے دن وہ چور جب گیا, بڑا لمبا واقعہ ہے, اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عمل بتلایا. وہ عمل ہمارے لیے اس لیے حجت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق اور تائید فرمائی. اس چور نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ کہا, ابو ہریرہ رات کو سوتے وقت پر اپنے بستر پر بیٹھ کر کے آیت الکرسی پڑھ لینا, اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا آئے گا یعنی فرشتہ آئے گا جو پوری رات تمہارے مکان کی حفاظت کرے گا. یہ روایت بخاری شریف میں ہے. اس لیے آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آج کے حالات کے اعتبار سے ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت پر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیجیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے جنت بھی ملے گی اور اس کی برکت سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے. ایک تیسری حدیث ہے آیت الکرسی کے متعلق کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے گیا اور انبیاء کرام کی معیت میں اس نے قتال کیا اور اس میں شہید ہو گیا. گھر بیٹھے بغیر کسی مشقت کے شہادت کا ثواب حدیث پاک میں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اسی لیے آپ سب حضرات عزم کر لیجئے کہ آج سے روزانہ ہر فرض نماز کے بعد اور رات میں سوتے وقت پر بستر پر بیٹھ کر ایک مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھیں گے. دن رات میں یہ چھ مرتبہ کا وظیفہ ہو گیا. سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے, راوی یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے لیکن عمل یہ بتلاتا ہے کہ یہ مرفوع روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روزانہ اپنے مکان کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ لو اور دم کر لو تو ہر طرح کی شرارت سے اللہ تعالی ہمارے مکانوں کی حفاظت فرمائیں گے. یہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بتلایا ہوا ایک مبارک مجرب عمل ہے. یہ ابتدائی ایک بات میں نے آیت الکرسی کے متعلق آپ کو بتلائی. حدیث پر ہمارا ایمان ہے لیکن اس کے اوپر بڑے واقعات بھی ہیں جو ہمارے خود کے تجربے میں. وہاں موزمبیک ایک ملک ہے, وہاں ایک مرتبہ بیان میں یہ حدیث سنائی ایک صاحب. کئی لوگوں نے عمل شروع کیا, دو چار سال کے بعد ایک صاحب کی ملاقات ہوئی اور فرمانے لگے وہاں لوٹ اور ڈاکہ زنی ہو جایا کرتی ہے, کڈنیپنگ بھی ہوتی ہے, غوا بھی ہوتا ہے. تو کہا ایک مرتبہ رات میں کئی لوگ دھن لے کر کے ہمارے مکان کے اندر گھس گئے. میرا معمول ہے رات میں آیت الکرسی پڑھنے کا, پہلا دروازہ ہمارے مکان کا توڑا, ہم بیدار ہو گئے کہ آج خیر نہیں ہے کہ یہ ڈاکو لوگ ہمارے مکان میں گھس رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں گن ہے, بندوق ہے, پتہ نہیں آج ہمارے گھروں کا کیا ہوگا. لیکن فوراً مجھے یاد آیا کہ میں نے سوتے وقت پر آیت الکرسی پڑھی تھی, اللہ سے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری حفاظت کریں گے. ایک دروازہ توڑا, وہ چند قدم آگے بڑھے, پھر اندر والے حصے کا جو دروازہ تھا وہاں قریب میں پہنچے, اس کو توڑنے کی کوشش کی. کوئی قدرتی بات ہو گئی, واللہ عالم کیا بات ہوئی کہ وہ ایک دم ڈر کے گھبرا کر کے بھاگے, پلٹ کر کے اپنی جان بچا کر کے وہ جتنے بھی ڈاکو آئے ہوئے تھے وہ. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کی جان مال کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما لی. اس لیے یہ بہت مجرب عمل ہے اور آج کے حالات میں ہر مسلمان کو پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, تو اس کے برکات و ثمرات انشاءاللہ بعین ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. یہ ایک سبق آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. دوسری ایک بات آپ کی خدمت میں, نماز کی تصحیح تو حضرت مولانا یہاں تشریف لاتے ہیں اسی لیے آپ لوگوں کی خوب کروائی ہوگی, لیکن نماز کے متعلق میں ایک سنت آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. اس وقت جو ارتداد کی فضائیں عام ہو رہی ہے اور بڑے خطرناک حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے, مشکات شریف میں جہاں آپ کتاب الفتن آپ نے شروع کیا وہاں پہلی روایت ہے جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی, یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, ایسا دور آئے گا امت کے اوپر کہ صبح میں ایک آدمی ایمان والا ہے تو شام کو وہ نعوذ باللہ کافر ہو چکا ہوگا, شام کو ایک آدمی مومن ہے اور رات گزرنے کے بعد صبح تک وہ نعوذ باللہ کافر ہو چکا ہوگا. یہ جو حدیث میں آیا ہے آج دنیا کے اندر تقریباً وہ ماحول نظر آ رہا ہے کہ زندگیوں سے ایمان نکل رہا ہے اور لوگ نعوذ باللہ مرتد ہو رہے ہیں. آج صبح میں جمعیت علماء ہند کی دینی تعلیمی بورڈ کی مجلس عاملہ کی میٹنگ, پورے ملک کے مختلف صوبوں کی وہاں کارگزاریاں پیش ہوئی کہ اس صوبے میں اتنی مسلمان بچیاں مرتد, فلاں صوبے میں اتنی, فلاں صوبے میں اتنی, بس چونکا دینے والی اور نیند اڑانے والی رپورٹیں آج صبح کے اندر میں سن کر کے آ رہا ہوں دلی دفتر میں. تو بڑے خطرناک ارتداد کے حالات سے اس وقت امت مسلمہ گزر رہی ہے. ایک سنت میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اس سنت پر عمل کریں گے، اور ایک قرآنی دعا میں آپ کو بتلاتا ہوں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ارتداد سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے دو رکعت جو سنت موقعہ ہے، فجر کے فرض سے پہلے، اور مغرب کے فرض کے بعد جو دو رکعت سنت موقعہ ہے، ان دونوں سنت موقعہ میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یہ دو سورتیں پڑھنے کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ مسلسل پورا ایک مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قراءت سنی کہ حضور کیا پڑھتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرماتے ہیں. ترمذی شریف میں ایک روایت میں ہے، اور ابو داؤد شریف میں کتاب الآداب میں بھی یہ روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا کہ رات کو سوتے وقت پر سورہ کافرون پڑھ لیا کرو. پھر آگے جملہ مبارک ارشاد فرمایا کہ اس کی برکت سے شرک سے براءت ہو جائے گی. اس کی برکت سے شرک سے براءت یعنی صفائی اور پاکی ہو جائے گی، گویا ہمارا ایمان شرک سے فلٹر ہو جائے گا، پاک صاف ہو جائے گا. یہ روایت میں موجود ہے. اسی لیے آج کے حالات میں میں آپ سب حضرات کو یہ درخواست کرتا ہوں، فجر کی سنت جہاں سے ہمارا دن شروع ہوتا ہے، مغرب کی سنت جہاں سے ہماری رات شروع ہوتی ہے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے تو شرک سے ہمارے ایمان کی براءت اور صفائی ہو جائے گی. اور قل ھو اللہ احد اس میں توحید کامل ہے، اس سے ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی اور پختگی آئے گی. اور رات میں ایک مرتبہ قل یا ایھا الکافرون وہ بھی سوتے وقت پر پڑھ لیا کرو. اس وقت کے ارتداد کے ماحول میں امت مسلمہ یہ سنت زندہ کرے گی تو انشاءاللہ بڑی حد تک اپنے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. کرو گے اس سنت کو زندہ؟ اور ایک قرآنی دعا اس کے اوپر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ ہمارے طلبہ عزیز معزز علماء کرام سمجھتے ہیں یہ جمع کے سیگے کے ساتھ دعا ہی ہے. اس دعا کو پڑھتے وقت پر اپنی، اپنے خاندان کی، اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں کی نیت کر کے پڑھا کیجئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے ایمان کے اندر کوئی زلزلہ نہیں آئے گا، ایمان ڈگمگائے گا نہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ ارتداد سے، ہم کو اور ہماری نسلوں کو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے بچا سکیں گے. میں تو آج کل کہا کرتا ہوں یہ حضرات علماء موجود ہیں، نور الازا سے لے کر ہدایہ تک یہ مسئلہ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ نماز کے آخری قاعدے کے اندر قرآن اور حدیث کی دعائیں پڑھنا جائز ہے. جو دعائیں قرآن میں آئی، جو دعائیں احادیث میں آئی، اس کو نماز کے آخری قاعدے میں پڑھنا جائز ہے. یہ مسئلہ نور الاضاء سے ہدایت تک ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں. تو میں آج کل مسلمان بھائیوں کو درخواست کیا کرتا ہوں کہ دن میں کم از کم صبح و شام کے ایک دو نفلوں میں یا ایک دو سنت میں آخری قاعدے میں التحیات اور درود پاک کے بعد یہی دعا تین مرتبہ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کی نیت سے پڑھ لیا کرو تو انشاءاللہ ارتداد سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے. کرو گے یہ عمل؟ ایک تیسری درخواست آپ کی خدمت کے اندر، یہ آیت امام صاحب نے پڑھی نماز کے اندر، تبھی سے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اس آیت کے متعلق ایک فائدہ میں آپ کو بتلاؤں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. قول سدید کس کو کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ ہماری یہاں جامعہ ڈابھیل میں تشریف لائے، بمبئی پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں تشریف لے جاتے ہوئے تو طلبہ اور اساتذہ کے سامنے خطاب فرمایا تو وقولو قولا سدیدا، کہ قول سدید کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی تھی کہ سوچ کر کہو اور کہہ کر کے سوچو کہ میں نے کیا کہہ دیا. کہنے سے پہلے سوچو، سوچ کر کہو اور کہنے کے بعد سوچو کہ میں نے کیا کہہ دیا. یہ ہے قولاً سدیدا. اس پر میرے مرشد حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک زمانے کے اندر دیوبند کے اندر کچھ اونچ نیچ ہوئی، بہت سے اساتذہ کرام جو حضرت سے اصلاحی تعلق رکھنے والے، انہوں نے حضرت کو عرض کیا حضرت یہ حالات ہے، ہم کیا کریں؟ لوگ آ کر کے مختلف باتیں کرتے ہیں، فتنوں کے انداز کی، غیبت کی، بہتان کی، الزام کی، مختلف باتیں کا آتی رہتی ہے، کیا کرے ایسے حالات میں؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے متوسلین متعلقین کو اس دور میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی، فقیر یہ سمجھتا ہے کہ اس بات کی آج کے حالات میں کئی گنا زیادہ ضرورت ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا تھا پیارو آنکھ کھلی رکھو، جو حالات ہے وہ دیکھو، اللہ نے آنکھ دی ہے، دل قصد دیکھنا نہیں ہے، لیکن سامنے سے کوئی بات آ گئی دیکھو، آنکھ اندھی تو کر نہیں سکتے ہم. لوگ جو باتیں کرتے ہیں بل ارادہ وہاں سننے کے لیے مت بیٹھو، لیکن کوئی آ کر سناوے سنو مجبوری کے اندر. آنکھ سے جو چیزیں بلا اختیار آوے دیکھو، اور کان سے جو چیز سننے میں آئے بلا ارادہ، کوئی سنانے آوے زبردستی سنو، لیکن پیارو اپنی زبان کو بند رکھو، اللہ تعالیٰ فتنوں سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے. یہ دور یہی دور ہے، ہم آنکھ سے شریعت نے جو چیز حرام کی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے، کان نے جن چیزوں کو سننا حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے، اور زبان کے اوپر قابو رکھیں تو انشاءاللہ بہت سے فتنوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے. اور فتنوں کا ایک بہت بڑا مقام اور مرکز اس وقت انٹرنیٹ بن چکا ہے کہ جس کے اوپر بہت ساری قسم کے ویڈیو آڈیو آتے ہیں، اور ہم لوگ اس کے اوپر اپنی طرف سے رائز اینڈ کامنٹ تبصرے لکھنا بولنا اور چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی اس وقت کا ایک بڑا عظیم فتنہ ہے. اس لیے اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، انشاءاللہ بہت سارے فتنوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لیں گے. تو آنکھ سے جائز چیزیں دیکھو، کان سے جائز باتیں سنو، لیکن زبان کو بند رکھو، انشاءاللہ بہت سارے فتنوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. ایک حکیم نے بہت اچھی بات فرمائی، حکمت والے لوگ اللہ ان کی زبان پر عجیب عجیب باتیں جاری فرماتے ہیں، کہ اللہ نے دو کان عطا فرمائے، دو آنکھ عطا فرمائی، لیکن زبان اللہ نے ایک ہی عطا فرمائی. کہ یہ ہم کو ایک سبق ہے کہ جتنا سنتے ہیں اس کا 50% ہی بولنا ہے، چونکہ دونوں کان مل کر کے جو ہم سنتے ہیں وہ 100%، اور زبان ایک دی وہ ہوئی 50%. کا جتنا سنو جتنا دیکھو اس کا آدھا ہی بولو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑے فتنوں سے ہمیں امن اور سلامتی میں رکھیں گے. تو یہ آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. زبان کو قابو میں رکھنے کی برکت سے اعمال کی بھی زندگی کے اندر بڑی اصلاح اور درستگی ہوتی ہے، اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھو. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، گارنٹی دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزوں کی گارنٹی دو، ضمانت دو کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے تو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی تمہاری زبان، اور وہ دوسری چیز جو تمہاری دو رانوں کے درمیان میں ہے، یعنی شرمگاہ. کا زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرو گے، اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. اس لیے ان دونوں اعضاء کے غلط استعمال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. مولانا مکرم نے جو بات فرمائی، بھائی اس زمانے کے اندر اولیاء اللہ صلحاء عظام ان کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرنے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات آئی، تو ملک کے مشہور شاعر علامہ اقبال رحمہ اللہ وہ نیوٹن کے سائنسی نظریات سے بڑے متاثر ہو گئے تھے، اور ایک وقت ان کے اوپر یہ آیا تھا کہ وہ کمیونزم کی طرف مائل ہو رہے تھے، دہریت کی طرف جا رہے تھے. پھر کچھ اثر ان کے اوپر قادیانیت کا بھی آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ اسی دور کے اندر غیر منقسم ہندوستان میں بہاولپور میں ایک معاملہ پیش آیا، حضرت علامہ اس بہاولپور کے لیے مقدمے کے لیے تشریف لے گئے، تو لاہور میں چند دن قیام رہا. تو حضرت کی مجلس ہوتی تھی، بہت سے لوگ آتے تھے، لوگوں نے اقبال صاحب کو بھی کہا کہ آپ بھی چلیے، تو اولاً تو علامہ اقبال منع کرنے لگے، لیکن دوستوں کے اصرار پر حضرت شاہ صاحب کی مجلس کے اندر پہنچے. اقبالیات میں اس کی پوری تفصیلات موجود ہے، اور حضرت شاہ صاحب سے کچھ سوالات انہوں نے کیے نیوٹن کے سائنسی نظریات کو سامنے رکھ کر کے. حضرت نے بڑے تشفی بخش اس کو جواب عنایت اس وقت جواب عنایت فرمائے، اور پھر حضرت نے اخیر میں ایک بات فرمائی کہ حافظ عراقی نے شرح بخاری میں یہ ساری باتیں لکھی ہے، نیوٹن عربی جانتا تھا اس نے وہیں سے نقل کر کے لوگوں کو بتلا کر کے اپنے سائنسی نظریات کا چرچا کروایا. اس نے چوری کی ہے حافظ عراقی کی شرح بخاری سے. یہ حضرت علامہ نے اقبال صاحب کو بتلایا. بس حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کی صحبت جو ملی علامہ اقبال کو تو زندگی کی کایا پلٹ گئی, دل کی دنیا بدل گئی. اور پھر انہوں نے جو اشعار کہے وہ آج امت کے لیے رہبر و رہنما ہے. اس موقع کے اوپر جو حضرت نے اشعار کہے علامہ اقبال نے وہ کلیات میں پورے لمبے تقریباً 52 اشعار موجود ہیں, جس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. جلا سختی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, ہو ارادت تو دیکھ ان کو, ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں, تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. یہ ابتدائی سے اشعار ہے. آگے علامہ نے اور بھی کئی اشعار کہے حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری کی شان کے اندر. لہذا میرے پیاروں, اس دور میں اپنے ایمان اور اعمال کی سلامتی کے لیے کسی صاحب نسبت بزرگ کے ہاتھ پر استخارہ کر کے بیعت ہو جاؤ, یہ بہت ضروری بہت ضروری. جس سال میں ہدایہ پڑھ رہا تھا حضرت حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ ڈابھیل تشریف لائے تھے اور ایک ہفتہ ڈابھیل میں قیام رہا تھا. روزانہ عصر کے بعد پور کے اشعار والی مسجد سے ہوتی تھی. ایک دن دورے کے طلبہ کو فرمانے لگے, یارو کتب بینی کر لی, اب کتب بینی کرو. کتب بینی کر لی, کتاب کی جمع کتب, کہ کتب بینی کر لی دورے حدیث شریف کا, اب کتب آپ اور پاک کے ساتھ کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں جاؤ اور ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرو. کتب بینی ہو گئی, اب کتب بینی کرو. یہ اس بہت ضروری چیز ہے اس دور کے اندر, کسی صاحب نسبت بزرگ سے ہم اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں اور ان کے مشورے سے ہم اپنے آپ کو چلائیں, تو انشاءاللہ اس کے اندر بڑی ترقی ہوگی ہمارے علم میں, ہمارے عمل میں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں. مولانا نے جو شعر سنایا کتنا پیارا شعر ہے, بے عشق محمد کے جو پڑھتا ہے بخاری صلی اللہ علیہ وسلم, بے عشق محمد کے جو پڑھتا ہے بخاری, آتا ہے بخار آتی نہیں بخاری. اور عشق محمد آئے گا کسی صاحب نسبت بزرگ کی صحبت میں اصلاح کے لیے رہنے سے, ان کی چھوٹیوں میں اپنے آپ کو پناہ کرنے سے. یہ کام بہت ضروری بہت ضروری کہ اللہ والوں سے ہم اپنا تعلق قائم کریں. ایک بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں. آج شب جمعہ ہے, کم از کم 300 مرتبہ درود پاک کا اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے یہاں طلبہ میں مسابقہ ہوتا ہے کہ کون شب جمعہ اور یوم جمعہ میں درود پاک زیادہ پڑے گا, اس کو پھر انعام دیے جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ بعض طلبہ کئی ہزار مرتبہ درود پاک 24 گھنٹے کے اندر شب جمعہ اور یوم جمعہ میں پڑھ لیتے ہیں. تو آپ حضرات بھی, حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کی بات حضرت شیخ زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں نقل فرمائی ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کثرت کی مقدار 300 مرتبہ. تو ہم کم سے کم 300 مرتبہ تو اہتمام کریں ہر شب جمعہ میں اور یوم جمعہ کے اندر. یہ ہونا چاہیے ہمارے دینی اداروں کے اندر درود پاک کا اہتمام شب جمعہ یوم جمعہ میں. وہاں افریقہ میں ایک ملاوی ملک ہے, وہاں کئی سال سے ایک عشرے کے لیے کچھ خانقاہی سلسلہ رہتا ہے, وہاں جانا ہوتا ہے. تو میں نے ایک مرتبہ اپیل کی لوگوں سے کہ بھئی 300 مرتبہ شب جمعہ میں درود پاک کا اہتمام کرو. دوسرے سال جب جانا ہوا تو وہاں کے ایک موقر بڑے عالم دین مجھے کہنے لگے کہ فلاں ایک سیٹ صاحب ہے وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے. میں نے کہا خیریت تو سیٹ لوگ انتظار کرے تو ڈر بہت لگتا ہے, تو کس بات میں؟ تو کہا کہ آپ جو عمل بتا کے گئے تھے انہوں نے پابندی شروع کی, چند ہی مہینوں میں ایک شب جمعہ میں وہ اپنا درود کا وظیفہ پڑھ کے سوئے, تو اسی مسجد میں ان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں سعادت حاصل ہوئی. تو یہ مجرب عمل ہے, میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں آج سے شروع کرو اور پوری زندگی ہر شب جمعہ میں اور جمعہ کے دن میں کم از کم 300 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کریں گے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ اس کے انوار و برکات سے انشاءاللہ ضرور نوازیں گے, خوب نوازیں گے, خوب نوازیں گے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات نے اپنے اس ادارے کے اندر مجھے بلایا اور کچھ دینی بات سنانے کا موقع عطا فرمایا, اس پر میں آپ سب کا ممنون و مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اولاً میرے لیے دارین کی سعادت کا ذریعہ بناوے اور اس ادارے کو جس کی بہت ساری متبرک نسبتیں ہیں, جس کے لیے ایک صاحب نے فارسی میں کہا تھا ایک جملہ, خردین لیکن نسبت بزرگ, کہ ہم چھوٹے ہیں لیکن بڑوں سے ہم نسبت رکھتے ہیں. حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبدس خانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ عظیم نسبتیں ہیں جو اس ادارے کو حاصل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان نسبتوں کی صبح قیامت تک برکات کو اس ادارے کے اندر باقی قائم دائم کرے. یہ وہ حضرات تھے جن کے فیوض عالم میں, عالم کے اندر عالمی فیوض ہیں. حضرت خانوی تو ناراض تھے شیخ الہند لقب سے, وہ تو فرماتے تھے کہ میرے استاد کو شیخ الہند کہنا یہ تنقیص ہے, حضرت اصل شیخ العالم کہتے تھے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ الہند کو شیخ العالم کہتے تھے. تو یہ سارے اقابر کی یہاں نسبت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان نسبتوں کو ہمیشہ برکتوں کے ساتھ باقی قائم دائم فرماوے اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور امت مسلمہ پر اللہ تعالی رحم کرم فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی کوئی بھی نہیں, کوئی بھی
اوپر
بیٹھ کے بات
حضرت مفتی صاحب محمد